ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نوراً من نور الله صلى الله عليك وسلم سیدی سرکار اعلی حضرت مجدد اعظم امام احمد رضا علیہ الرحمت و رضوان ہم سب کے آقا و مولا مدنی دولہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ والا تبار میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے عرض پر باز ہیں سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی سب سے اعلی و والا ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نبی
سبحان اللہ
سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جیسے سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جیسے ساری دنیا کو امام احمد رضا دعوت فکر دیتے ہیں فرشتوں جنوں انسانوں ساری دنیا کا سروے کرو اور سرچ کرو کہ اس کائنات میں سب سے اونچی چیز کیا ہے अगर आप कहेंगे ये, तो इमाम अहमद रजा फरमाए कि उससे भी ऊंचा मेरा रसूल, सबसे ऊंची चीज, हम सबसे ऊंची चीज आसमान, और आसमान के ऊपर 7 आसमान, फिर कुर्सी और सबसे ऊंचा अर्श। अर्शे इलाही से ऊंची कोई चीज नहीं, सारे के सारे दुनिया के लोग मखलूक इस आसमान के नीचे थे, और फरिश्ते जितने हैं वो अर्श के नीचे, अर्श के ऊपर कोई नहीं है, वहां ला मकान है, वहां कोई जगह नहीं है, सबसे ऊंचा अर्श है। अगर हम सब मिलकर कहें हुजूर इमाम अहमद रजा इस पूरी कायनात में सबसे ऊंची चीज अर्श है, तो आला हजरत फरमाते हैं कि उस ऊंचे अर्श से भी मेरे हबीब ऊंचे, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा
हमारा नबी,
हमारा नबी। और ये सिर्फ अकीदत की बात नहीं है, रब्बुल आलमीन ने अर्श से ऊंचा अपने हबीब को बनाया। मेराज की रात में हरम शरीफ से मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा से आसमान, 7 आसमान की ऊंचाइयों से ऊंचे हो रहे हैं नबी। सिदरतुल मुंतहा पर जो सारे फरिश्तों के सरदार के रहने की जगह है, वहां तक पहुंचे सैयदुल मलाइका, वहीं रुक गए, मुस्तफा और ऊंचे हो रहे हैं, ऊंचे हो रहे, कुर्सी से ऊंचा, अर्श से ऊंचे जनाबे मुस्तफा। और कहां गए? इमाम अहमद रजा फरमाते हैं सरे अर्श पर है तेरी गुजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, और दिले फर्श पर है तेरी नजर, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, और मलकू तो मुल्क में कोई शरे नहीं, वो जो तुझ पे आया नहीं। सारी कायनात का सर्वे आका और मौला अपनी आंखों से कर रहे हैं, और ये तो आपकी निगाहों की दस्तरस है, पहुंच और रसाई है। दूसरे शेर में फरमाते हैं वही लामका के मकी हुए, वही फरमाया कोई लामकान में पहुंचा नहीं है। अगर मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे हैं तो तूर पर पहुंचे, ईसा अलैहिस्सलाम पहुंचे हैं तो आसमान पर पहुंचे हैं, इदरीस अलैहिस्सलाम पहुंचे हैं तो जन्नत की बुलंदियों तक पहुंचे हैं, जिब्रील पहुंचे हैं तो सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे हैं। इमाम अहमद रजा फरमाते हैं वही लामका के मकीन हुए, अरे सरे अर्श तख्त नशीन हुए, ये नबी हैं जिनके है ये मकान, और वो खुदा है जिसका मकान नहीं। अल्लाह ताला मकान से पाक है, अगर मकान है किसी का वो अर्श के ऊपर मसनद लगाकर बैठे हैं मेराज की रात। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु इतने बुलंद और ऊंचे हैं, सारे ऊंचों से ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। एक ही ऊंचाई नहीं है, और आगे फरमाते हैं सारे अच्छों से अच्छा, समझिए जिसे, सारे अच्छों को आप अपने जहन में इकट्ठा कीजिए, और आप फिर काउंट कीजिए ये अच्छों से अच्छा, ये अच्छों से अच्छा, ये अच्छों से अच्छा, गिनाते चले जाइए, छांटते चले जाइए, सेलेक्ट करके चले जाइए कि ये अच्छों से अच्छा है। इमाम अहमद रजा का इश्क पुकारेगा जिसको आपने सारे अच्छों से अच्छा कहा है, उस अच्छे से भी हमारे आका अच्छे। दुनिया में सारे अच्छों से अगर कोई अच्छा है तो वो अंबियाए किराम की जमात, जिसको रब फरमाता है तिल कर रसूलो फवल्ला बाहुम अलाबा। ये रसूलों की लाइन है, ये रसूलों का आलम है। इन रसूलों में हमने एक को दूसरे पर फजीलत दी है, उनमें से कोई वो है जिसने अल्लाह ताला ने जिससे कलाम फरमाया है, और कोई वो है कि हमने उसको दर्जों फजीलत दी है। वो दर्जों फजीलत पाने वाला कौन है? सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। अब आइए हम सबसे पहले अच्छे नबी का जिक्र करते हैं, वो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ये सारे नबियों के वालिदे माजिद हैं, हमारे और आपके भी वालिद हैं। सबसे पहली शख्सियत इंसानों में हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। ये जब पैदा हुए तो तन्हा जन्नत में थे, कोई इंसानी शक्ल वाला नहीं था। हजरत आदम को अपनी तन्हाई का एहसास होता है, आदमी कहीं भी रहे अगर अपने गांव का कोई जाहिल भी मिल जाए तो बड़ा खुश होता है, चाय तो पिलाएगा। जिसने मोहल्ले में कभी उससे बात नहीं की, परदेश में मिल जाए, भैया तो मेरे मोहल्ले का है, चल चाय पी ले। एक फुटपाथ छाप मिल जाता है तो दिल को सुकून हो जाता है, मेरे मोहल्ले और गांव का है। ये इंसान की साइकोलॉजी है। जन्नत रहमतों से और खूबसूरतियों से भरी हुई थी, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम हर तरफ देख रहे हैं, कोई ऐसा चेहरा जो इंसान का हो नजर नहीं आ रहा है। बड़ी तन्हाई महसूस कर रहे थे। अल्लाह ताला अलीम बिज़ाति सुदूर है, दिलों के हर धड़कन से वाकिफ है। अल्लाह जानता था कि आदम अपनी केटीगिरी की एक सूरत तलाश कर रहे हैं। परवरदिगार आलम ने उन पर गुनूदगी छा दी और हजरत आदम किसी और आलम में पहुंच गए। फरिश्तों से फरमाया आदम के सीने का ऑपरेशन करो। ये पहला मेडिकल साइंस की बुनियाद रखी है। हजरत आदम का सीना ऑपरेट किया गया। ऑपरेट करने के बाद बाई तरफ की एक टेढ़ी हड्डी निकाली गई और उसे रखा। रब ने फरमाया ए हड्डी औरत बन जा। रब की कुदरत है, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। अल्लाह हर चाहे पर कुदरत रखता है। वो हड्डी औरत बन गई, हुस्न जमाल की पैकर। उसी औरत अव्वल का नाम है हजरत हव्वा, जो हमारी माँ है। अल्लाह ताला जब किसी चीज को बनाना चाहता है तो देर नहीं लगती, प्रोजेक्टर नहीं तैयार किया जाता, आर्किटेक्ट को नहीं बुलाया जाता है। परवरदिगार आलम की शान है, फइज़ा क़ज़ा अमरन फइन्नमा यक़ूलु लहू कुन फयकून। जब अल्लाह ताला किसी चीज का इरादा करता है तो इतना फरमाता हो जा तो हो जाते। हजरत हुआ एक हुस्न जमाल की पैगर औरत की शक्ल में बैठी है। हजरत आदम से अल्लाह ने जो गुनूदगी तारी की थी हटा दी। हाँ, खुली सर उठाया तो पहले दिन एक इंसानी सूरत हजरत आदम को नजर आई। खुश हो गए, इतने खुश हुए کہ اپنی سارے جنت کی رانائیوں کو بھول کر اس ایک پرسنالٹی کی طرف متوجہ ہوئے. چلو آج میرے جیسا کوئی نظر آیا ملاقات کر لے. جیسے ہی آگے بڑھے رب نے ندا دی, یا آدم صرف یا آدم, اے آدم رک جاؤ. یہ عورت انہیں کے لیے بنی تھی. حضرت حوا کی تخلیق حضرت آدم کی زوجیت کے لیے ہے. رب فرماتا ہے یا ایھا الذین, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اے لوگوں ڈرو تم اپنے اس پروردگار سے جس نے ایک جان سے تم سب کو پیدا کیا ہے, اور اسی ایک جان اور شخصیت سے اس کی بیوی کو پیدا کیا, یعنی حضرت حوا کو اسی ایک پرسنالٹی سے اس کی زوجہ کو پیدا کیا. معلوم ہوا حضرت حوا زوجیت کے لیے پیدا کی گئی تھی. اب حضرت آدم جب ملنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو رب نے فرمایا یا آدم رک جا مت مل. ایک مسئلہ سنو, بہت سی جگہوں پر یہ رواج ہے کہ جب کوئی لڑکی کسی لڑکے کے لیے چن لی جاتی ہے کہ اب یہ فیوچر میں اس کی وائف بنے گی, اس کی بیوی ہوگی, تو اب کیا ہے سارے راستے سارے حجابات پھٹ جاتے ہیں. اب وہ لڑکی اور لڑکے کو باقاعدہ ملنے کی ماں باپ اجازت دیتے ہیں, گھومو پھرو انجوائے کرو. موبائل سے صبح شام دو کر صبح اٹھا منہ بھی نہیں دوا, ہلو بھائی خود بھول مائی ڈارلنگ. یہ سب سنا کچھ ابھی صرف سلیکشن ہوا اور گفتگو گھومنا پھرنا یہ کھلا کیا جاتا, یہ حرام ہے
بے شک,
یہ ناجائز ہے
بے شک. بہت
جس لڑکی کو کسی کی بیوی کے لیے تجویز کر لیا گیا ہے اس کا وہ ہاتھ نہیں پکڑ سکتا, اس سے ملاقات نہیں کر سکتا, اکیلے میں نہیں بیٹھ سکتا, موبائل نہیں دے کر سکتا. یہ سب پہلے دن ہی رب نے طے کر دیا تھا. یہ جنتی رسم ہے, منگنی ہونے کے بعد ملنا مت, یہ آدم و حوا کی رسم ہے. اور یہ جو تم ملنے دو گے یہ شیطنت ہے. اس ملنے جلنے کی نحوست نکاح کے بعد ظاہر ہوتی ہے, چھ مہینہ سال بھر دو سال جب میں تیرے کو تیرا کیا. یہ وہی نحوست ہے اے مسلمانوں, یہ ملنے جلنے کی نحوست کو نکاح سے پہلے بند کرو تاکہ ہمارے باپ حضرت آدم ہماری ماں حضرت حوا کے نکاح کی برکت صرف جلسہ کرانا کمال نہیں, اپنی اصلاح کرنا کمال. میلاد النبی کیا مقصد ہے؟ اصلاح معاشرہ. رسم و رواج جو جنتی ہے اس کو جاری کرو تاکہ تمہارے نکاح میں سیدنا آدم کے نکاح کی برکت, حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجیت کی برکت تمہیں مل سکے اور یہ نکاح تمہارے لیے پائیدار بن گئے. حضرت آدم رک گئے, یہ نہیں فرمایا اس عورت کو تو نے میرے لیے پیدا کیا. ہاں ہاں تمہارے لیے پیدا کیا, لیکن کچھ سسٹم ہوتا ہے, اس سسٹم سے ملو. سسٹم کو چھوڑ کر کے ملنا تمہارے لیے درست نہیں ہے. حضرت آدم رک گئے. پھر جنت کے فنکشن حال میں, جنت کے شادی حال میں, حضرت آدم و حوا کا نکاح ہو رہا.
سبحان اللہ.
براتی ہم تم نہیں تھے, پٹاخا پھوڑنے والے نہیں تھے.
کیا بات ہے, اس پر بھی ہو جائے تو
بندہ چھوڑنے والے نہیں تھے, خوب ہا کرنے والے نہیں تھے, بدتمیزی کرنے والے نہیں تھے, اور ناچ کود کر کے برات میں رونق پیدا کرنے والے نہیں تھے. وہاں برات کی جبریل تھے, اسرافیل تھے, سب نوری مخلوق ہے, سر نیاز چھکا کر بیٹھے ہیں. ایک طرف پھوروں کی جھرمٹ میں حضرت ہوا ہے, اور فرشتوں کے جھرمٹ میں دولہا بنے حضرت. پہلا نکاح ہے, پہلا نکاح. اور نکاح کون پڑھا رہا ہے؟ قاضی صاحب نے, قاضی الحاجات. نکاح ہو گیا, پھر حضرت آدم اٹھے. خواہش تو تھی جلدی ملے. رب نے فرمایا مہیا آدم, ابھی تھوڑا صبر کرو. نکاح ہو گیا, مل سکتے ہو, لیکن ابھی نہیں. ایک اور پروسیجر باقی ہے, اس پروسیجر کو پورا. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا وہ پروسیجر کیا ہے؟ فرمایا اپنی بیوی کا مہر ادا کرو. اب ایک پرابلم تھا جنت میں, مہر دے تو کس چیز سے؟ نہ پاؤنڈ ہے, نہ ڈالر ہے, نہ روپیہ ہے, نہ بنگلہ دیش کا ٹکا ہے, کچھ بھی تو نہیں. مہر ادا کیا جائے تو کس سے کیا جائے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا مولا مہر کیسے ادا کروں؟ اب اللہ تعالی کا حکم سنو. رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے آدم تمہاری نسل چلے گی, اس نسل میں آخر زمانے میں ایک نبی کو بھیجوں گا جن کا نام احمد اور محمد ہوگا.
سبحان اللہ.
نکاح ہو رہا ہے اور میلاد مصطفیٰ رب بیان.
سبحان اللہ.
میلاد کس کو کہتے ہیں؟ پیدائش کا ذکر. حضرت آدم کا نکاح اور میلاد. ہم نے نکاح میں میلاد کہنا چھوڑ دیا ہے. اب نکاح کرو پہلے یا بعد میں میلاد ضرور کرنا. یہ کسی مولانا کی سنت نہیں ہے, مولا کی سنت.
سرکار کی آمد, آقا کی آمد, حضور کی آمد, مختار کی آمد, مالک جنت کی آمد.
حضور ابھی آئے نہیں اور میلاد شروع. اور آنے کے بعد کیوں نہیں؟ آنے کے بعد تو اور دھوم دھام سے میلاد ہونا.
سبحان اللہ.
اس لیے تو میرا ایمان فرماتا ہے حشر ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم.
سبحان اللہ. سبحان اللہ.
حشر تک ڈالیں گے ہم. منانے کے الگ ہے, ڈالنا الگ ہے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے دھوم.
مثل
فارس نجد کے قلعے قلعہ کے.
سبحان اللہ.
وہ ایک تاریخ ہے.
اعلی حضرت, اعلی حضرت, اعلی حضرت.
تو میرے دوست حضرت آدم کا نکاح ہوا اور رب میلاد مصطفیٰ ارشاد فرماتا ہے اے آدم سنو تمہاری نسل چلے گی اور اس نسل میں آخر زمانے میں اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجوں گا. یہ میلاد ہو گیا. میلاد کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم میلاد تو میں نے سنا دیا کہ پیدا ہونے والا ہوگا, اب تم اس آنے والے رسول پر صلاۃ و سلام
پڑھو,
درود و سلام پڑھو.
سبحان اللہ.
پہلے میلاد رب نے بیان کیا, بڑا جو ہے میلاد پڑھتا ہے, اور سب لوگ بعد میں صلاۃ و سلام.
سبحان اللہ.
یہ رسم کہاں کی ہے؟ یہ جتنے چڈے ہیں نا سب سن لیں, یہ میلاد نہیں ہے. مالی رسم نہیں ہے، یہ جنت سے چلی ہے. میلاد خانی پہلے، صلوات و سلام بعد میں، یہ جنتی رسم ہے. اور یہ بولتے نئی رسم ہے، کیوں بھائی؟ گھر میں جو رسم رواج ہے وہ گھر والا جانے گا نا.
بے شک
جو اس گھر میں گیا ہی نہیں،
اس کو کیا پتا.
اور اگر گیا بھی چوری چھپے تو نکال دیا گیا، نکال دیا گیا. جو نکالا گیا اس کو کیا معلوم، وہ تو باہر ٹابک تو یہاں کھیل رہا. اور جو گیا نہیں اس کو کیا معلوم کس گھر کے رسم و رواج اور ریت کیا ہے. ارے جنت کی ریت یہ ہے، میلاد اللہ سنا ہے اور فرشتے اور آدم صلوات و سلام پڑھے. سمجھنے بات آگے، خالی میں نعرے تکبیر لگوانے کے لیے نہیں،
واہ واہ،
کچھ لے کر اٹھو
سبحان اللہ،
تاکہ ڈسکشن کرنے والوں کو تم تابڑتوب جواب دے سکو. خالی نعرے لگانا، اے سنیوں اپنا انداز بدلو،
سبحان اللہ،
سیکھو کہ اہل سنت کیا ہے،
سبحان اللہ،
اور مسلک اعلی حضرت کیا،
سبحان اللہ.
حضرت آدم علیہ السلام و السلام کو رب نے درود و سلام پڑھنا سکھایا. اب یہ حوالہ کہاں ہے؟ مدارج النبوہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس روایت کو نقل فرمایا. کئی روایتیں نقل کی ہیں. حضرت آدم نے وہاں پر درود و سلام پڑھا، صلاۃ و سلام تین مرتبہ، سب سے کم روایت ہے تین مرتبہ، 13 مرتبہ، 21 مرتبہ کی بھی روایت ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں پر نکاح کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا، پھر اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ملنے کی اجازت دی. اب یہاں پر تھوڑا رک کر کے اب میری بات کو سمجھو. اگر بفرض محال حضرت آدم صلاۃ و سلام پڑھ کر حوا کا مہر ادا نہ کر کے، تو کیا اللہ تعالیٰ میاں بیوی کو ملنے دیتا؟
نہیں.
روک دیا تھا تو ملنے نہیں دیتا. اللہ نے کہا تھا مت ملو جب تک کہ مہر ادا نہ کرو. حضرت آدم نے مہر ادا کیا، مل گئے. اور بفرض محال کہہ رہا ہوں، کوئی فتوا میرے اوپر مت لگانا، میں تو کم پڑھا لکھا آدمی ہوں. کوئی یہ نہ کہے، میں کہتا ہوں کہ اگر بفرض محال حضرت آدم علیہ السلام درود و سلام نہ پڑھتے تو اللہ ملنے دیتا؟
نہیں
ملنے دیتا. اور جب آدم و حوا ہی نہیں ملتے تو آپ
کہاں سے آتے؟ واہ، بہت
یہ کہاں ہوتے؟ ٹک ٹک دی دم دم نہ کشیدم، کم کشنمی پرشت کی بھیا کون ہے؟ تم تو عالم نشیم منشیہ میں تھے. اور یہ میری بات نہیں، مولا کی بات ہے. ارشاد فرماتا حل اتا علل انسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. اللہ تعالیٰ فرماتا انسان تو کچھ نہیں تھا، کوئی اس کا ذکر نہیں جانتا تھا کہ اس کائنات میں کوئی ایسی شخصیت بھی ہے. یہ تو میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں انسان بنایا. اور انسان کس سے تم کو بنایا؟ ایک ناپاک پانی کے قطرے سے. اور تم کو دیکھنے والا سننے والا بنا دیا، یہ رب اپنا احساس ارشاد فرما رہا ہے. حضرت آدم مدد ملتے نہیں, خدا کی قسم زمین پر مانو جاتی کا نشان نہیں ملتا. یہ نشان جو نظر آ رہا ہے یہ صلات و سلام کا احسان ہے. حضرت آدم نے صلات و سلام پڑھا تو ملاقات کا چانس ملا, اور آدم و حوا ملے تو کائنات میں انسان پھیلا. فرماتا ہے بس من ہوما رجالا کثیرا ونساء. آدم و حوا دونوں ملے تو ہم نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں مرد اور عورتوں کو زمین پر آوا. اے غدارو, اے وفادارو, اے سنیوں, اے تنیوں, جتنے ہیں سب سنو, یہ تمہارا وجود جو زمین پر چل پھر رہا ہے یہ صلاۃ و سلام کی برکت کا نتیجہ ہے, اور یہ جنتی رسم ہے. ہم تو جنتی ہیں اس لیے آج تک اس رسم کو جاری رکھتے ہیں اور رکھیں گے کہ ہم نکاح کے بعد صلاۃ و سلام پڑھیں گے, یہ جنتی رسم ہے. تم بولو عزت, تم اپنی عزت گزارتے رہو. ہمیں تو نکاح میں ایسی مضبوط نکاح پڑھیں گے کہ ہماری بیوی کو عزت گزارنے کی ضرورت نہیں. عزت عزت تمہارے گھر مضبوطی اور سنت. اب نکاح کی مجلس کے بعد تم صلاۃ و سلام پڑھو گے کہ نہیں پڑھو؟ جاری کرو. عزت عزت والوں کی مت دیکھو, یہ جنتی رسم ہے جس کو ہم بھول گئے ہیں. اور جس نکاح میں جنت کی رسم جاری کی جائے گی انشاءاللہ اس نکاح میں جنت کی برکت بھی شامل ہو جائے گی. یہ ہے میلاد النبی بعد میں ہوا اور صلاۃ و سلام پہلے سے شروع. میلاد النبی کا ذکر ہم بعد میں کریں گے. رب العالمین نے میلاد النبی کا جشن فنکشن حال میں آدم علیہ السلام کے نکاح کے بعد بیان فرما دیا. یہ جدت نہیں ہے. آپ بولیں گے چلو جھنڈا کہاں سے لگے؟ یہ جھنڈے لگے یہ بھی لوگوں کی نظر میں کھٹکتا ہے. ارے جھنڈا ہم نے خریدا, رنگوایا ہم نے, پرنٹ ہم نے کروایا, پیسہ ہم نے دیا, تو کیوں جل رہا؟ عجیب بات ہے, تیلی کا تیل جلتا ہے
اور مسالچی کو
اور مسالچی کی فلان پھٹتے, ایسا کیوں؟ اسی کا نام ہے جل کڑا پن, اسی کا نام ہے حسد. اور دنیا میں سب سے بری چیز جو ہے حسد. حوالہ سنو, تفسیر کبیر حضرت امام رازی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک عظیم تفسیر ہے. اس میں آپ نے لکھا ہے حسد کے بیان میں کہ ایک بزرگ تھے جن کی بہت پرانی خواہش تھی کہ ایک دن شیطان سے ملاقات کر. ہمارے بزرگ بھی عجیب عجیب سوچتے, ان کی خواہش تھی کہ شیطان ملے دیکھنی ہے کیسا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بدعقیدے کو دیکھ لو تاکہ پہچاننے میں آسانی ہو جائے, دوستی مت کر. تو وہ بزرگ اسے دیکھنا چاہتے تھے. ایک دن فجر کی نماز کے بعد آپ وظیفہ کر رہے تھے, اتنے میں ایک شخص آیا, السلام علیکم, پورے تجوید کے ساتھ حلق سے نکالتا ہے. ارے تم تو سلام علیکم بولو گے. السلام علیکم, بڑے بڑے حرف حلقی سے وہ سارے مخارج کو ادا کرتا. بزرگ وظیفہ پڑھتے پڑھتے دیکھا, فرمایا آپ کون ہیں؟ کہا جس سے ملاقات کی یہ خواہش آپ کے دل میں بڑے پرانے زمانے سے مچل رہی تھی میں وہ بے تو ابلیس ہے میں بنا نہیں ہوں فرمایا بیٹھ جا بٹھایا بٹھانے کے بعد کہتے ہیں ایک بات اس سے میں پوچھنا چاہتا ہوں شیطان بولا پوچھئے کہا اچھا یہ بتا تو اتنی لمبی زندگی پا چکا ہے حضرت آدم کا زمانہ بھی دیکھا دیکھا ہے کہ نہیں قرآن سے ثابت وہیں سے تو بڑھایا گیا حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا موسیٰ کو بھی دیکھا سب کو دیکھا آج تک کی دنیا کو تو جانتا ہے اچھے کو برے کو سب سے بری چیز اس دنیا میں کیا ہے شیطان سے یہ مسئلہ پوچھا بزرگ تو کہتا ہے میرے نزدیک سب سے بری چیز ہے حسد وہ بزرگ چونکے اور کہنے لگے میں تو سمجھتا تھا پوری کائنات میں سب سے برا تو ہے تو بولے نہیں یہ آپ کی غلط فہمی ہے میرے نزدیک سب سے بری چیز حسد ہے فرمایا کیسے کہا حضرت حسد نہیں کرتا آدم سے تو شیطان نہیں بنتا حسد نے جلن پھکڑے بننے نے مجھے شیطان بنا اگر میں لفنگا نار ہوتا اور شرافت سے ان کے سامنے ادب کے ساتھ جھک جاتا تو یہ نتیجہ کیوں دیکھتا مجھ پر کفر کا فتویٰ کیوں لگتا حسد نے مجھے کافر بنایا جب میں نے حسد کیا تو رب نے فرمایا وکان من الکافرین یہ وائس چانسلر اب کافر ہو گئے کتنا بڑا دارالعلوم بنایا تھا یہ نہیں دیکھا جائے گا دل میں نبی کی عظمت ہے کہ نہیں پہلے یہ دیکھو اور اگر یہ دل میں بھی نبی کی عظمت ہے تو خدا کی قسم وہ اللہ کا محبوب ہوگا اور دل میں حسد اور جلن آ گئی تو مردود ہوگا یہ مسئلہ صاف کر دیا تو یہ حسد جو ہے یہ بڑی بری چیز ہے حسد سے دل کو پاک کرو اور حسد ختم ہو جائے گا تمہارا دل ہر برائی سے پاک ہو جائے گا حسد کرو گے نہیں نا حسد کرنا چھوڑ دو معاشرہ پاک اور صاف ہو جائے گا تو میں کیا حاصل کر رہا تھا
جھنڈے کا حوالہ
جھنڈے کا
حوالہ 84 سال کا ہو گیا تو کبھی وائر ڈسکنیکٹ ہو جاتا جھنڈا دیکھ کر جلتے ہیں حسد کرتے ہیں بولے کہیں سے ثابت نہیں ہے ثبوت لاؤ ہر چیز ثبوت ہے لو ثبوت دیتا ہوں
سبحان اللہ
ان کو پوچھا جائے کا ثبوت
یہ جھنڈا حدیث کی کئی روایت ہیں امام حجر ابن اسقلانی علامہ جلال الدین سیوطی عبد الحق محدث دہلوی اپنے اپنی تصانیف میں کہا ہے جب میلاد النبی کا وقت آیا تو اللہ تعالی نے سید الملائکہ حضرت جبریل کو حکم دیا ایک دو کے ساتھ نہیں فرشتوں کا جلوس لے کر آمنہ کے در پہنچو
بے شک
اور جلوس نکلے گا جنت سے پہنچے گا آمنہ کی چوکھٹ
سبحان اللہ
یہ کلو دو کلو میٹر کا نہیں ہے
کیا بات ہے
جنت لاکھوں میل فاصلے پر وہاں سے جلوس چلا زمین پر نہیں پوری فضا میں جلوس کی جگہ ارے اتنی بڑی زمین کہاں کہ اتنے بڑے جلوس کو وہ اپنے اندر سما سکے فضاؤں میں جلوس ہے حضرت جبریل 3 جھنڈے لے کر جنت کا جھنڈا تھا اور ایک جھنڈے کو لا کر کعبے پر نصب کیا دوسرا جھنڈا مشرق میں تیسرا جھنڈا مغرب میں مغرب اور مشرق سمجھے جدھر سورج ڈوبتا ہے اس کو مغرب کہتے ہیں اور جدھر سے سوریہ نارائن ادے ہو کے نکلتا ہے اس کو مشرق کہتے ہیں, یعنی پچھم دشا اور پورب دشا دونوں طرف, جہاں آخری دنیا کا کنارہ اس طرف اس طرف مصطفیٰ کی عظمت کا جھنڈا گڑ, نشان میلاد مصطفیٰ پوری دنیا کو گھیر رہا ہے, اور کعبے پر اس لیے گاڑا کہ یہ پوری دنیا کا سینٹر ہے, سینٹر میں بھی مصطفیٰ کی حکومت, اس کے نعرے بھی حکومت, اس کے نعرے بھی حکومت, میلاد مصطفیٰ ہو رہا ہے اور جبریل نشان اور جھنڈا گاڑ رہے ہیں. یہ سنی کی گلی ہے, یہ سنی کا شہر ہے, یہ نشان کیوں پہچانا جائے کہ مصطفیٰ کا میلاد ہو رہا ہے, جھنڈا لہرا رہا ہے. ابلیس ایک ایسا تھا کہ جنگل میں جا کے سر پیٹ رہا تھا, اس کے پاس کوئی جھنڈا نہیں. سمجھ لو, اشارے دیتا چلا جا رہا. جھنڈا کہاں تھا؟ جہاں جبریل پہنچے تھے میلاد مصطفیٰ کا نشان. یا جھنڈا کیوں ہے؟ اگرچہ آزو بازو میں ڈنڈا ہے, ہمارا جھنڈا لہرا رہا اور لہراتا رہے گا. اللہ کا یہ کتنا بڑا فضل ہے کہ جھنڈا لگانا جبریل کی سنت, اور جھنڈے سے جلنا ذلیل کیت کا طریقہ. ابلیس ذلیل تھا, وہ جھنڈے سے جلتا تھا, میلاد النبی کو مانا نہیں مانتا تھا, اور جبریل کا منصب ہے میلاد النبی کے لیے اتنا لمبا راستہ جلوس کے ساتھ طے کیا, ہاتھ میں جھنڈا لہراتے ہوئے آئے تاکہ جو حق والا ہے میلاد النبی کے لیے زمین پر چلے, ہاتھ میں جھنڈا لے کر چلے. یہ ہے ہماری نشانی جو روز اول سے آج تک چلے. تو میلاد النبی بدعت نہیں ہے بھائی. اور یہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ ثبوت. اتنا ثبوت دینے کے بعد بھی ثبوت مانتے ہیں. ان سے پوچھو, آپ فلانے کے بیٹے ہیں ثبوت؟ تو بولے میری اماں نے کہا. تو آپ کی نسل کا ثبوت ایک پھٹیچر عورت کی گواہی سے ثابت ہو جاتا ہے.
کیا بات؟
دوسرا جملہ سنو. صرف ایک عورت, جبکہ اسلام نے ہر چیز کے ثبوت کے لیے اگر عورت گواہی دے تو دو عورت کی. یہاں ایک عورت کی گواہی کی, تو فلاں کا بیٹا ہے مان لیا, اور حضرت جبریل سے لے کر مجتہدین اور علماء سب کی گواہی ہے کہ میلاد مصطفیٰ برکت والی چیز ہے. تو اتنے لوگوں کی ثبوت اور گواہی کو تم تسلیم نہیں کر رہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جناب خود ہی بے ثبوت ہے. وہ آپ سمجھ رہے ہیں, ہمارے پاس ثبوت ہی ثبوت. بولے نہیں, ہم تو لکھا ہوا مانتے ہیں. قرآن بتاؤ, حدیث بتاؤ, ایسے حلوے والا ہے نکالتے ہیں, بغیر حدیث اور قرآن کے مانتے ہی نہیں. تو ان سے میں ایک ثبوت آج مانگتا ہوں, پوری لابی سے وہ مجھے ثبوت دے کہ مسجد کو منارہ بنانا کون سی حدیث سے ثابت. ارے بتا دو گے تو ہم غلامی لکھا دیں گے. صحابہ نے بنایا, صحابی نے بنا, وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا. حضور تو یہ فرماتے ہیں اتخذوا مساجدکم جمعا, اپنی مسجدوں کو سادہ منڈی بناؤ, منارے مت بناؤ. پھر بناتے ہیں, اور کہاں حرم شریف میں 300 فٹ لمبا بدعا, لمبی بدعت. ادھر پہلے 4 مینارے تھے, اب 10 ہو گئے. ارے بدعت بڑھ کیوں رہی ہے؟ گھٹتی کیوں نہیں ہے؟ نجدی ہو یہ بتاؤ. بدعت بڑھا رہے ہو. پہلے مقام ابراہیم کھلے ہوئے اوٹے پر تھا, اب اس پر یہ سنہری جالی, پھر اس پر سنہرا گنبد بنایا, کس نے بنایا؟ یہ بدعت ہے، حرم میں بدعت پھیلا رہا ہے اور ہم سے احمدآباد میں ثبوت مانگ رہا ہے. ہم تو دیوبند ہو، سہارنپور ہو، اور سہارنپور سے لے کر جہنم تک جتنے ان کے علماء ہیں سب کو چیلنج کرتے ہیں، یہ ثبوت ہم کو بتا دیں. ہمارے میلاد کا ثبوت ہے، بولے ضعیف حدیث ہے. اب آئے ضعیف پر، تو کیا ضعیف کو گھر سے بھگا دیا؟ تمہارے ابا ضعیف ہو جائے تو لات مار کے باہر ہو جاتے ہیں، اور اس کو مار کے
لاتے.
ضعیف کو بھگانے کے لیے حدیث ضعیف ہے، اس لیے نہیں کہ تم اس کو تڑی پار کر دو. اگر ایسے ہی ہے تو چلو ابا اما ضعیف ہو گئے، ٹانگ پکڑ کر کے مری بکری جیسے گھسیٹ کر کے لے جا کر کے کہیں کوڑے کرکٹ پر پھینک دو. کیوں ابا ضعیف ہو گئے؟ سارے لوگ تمہیں گستاخ کہیں گے، بے ادب کہیں گے. ضعیف کو بچانا چاہیے نہ کہ بھگانا چاہیے. اگر ضعیف ہے تو حدیث، حدیث کمزور نہیں ہوتی ہے، بیان کرنے والے کمزور ہوتے ہیں. ہمارے پاس الحمدللہ ثبوت ہے، ہر چیز کا ثبوت ہے، رہے گا اور ہم دیتے رہیں گے. یہ میلاد مصطفیٰ کی شان ہے. حضرت جبریل جھنڈا لے کر آئے، اور جب آپ کی پیدائش کا وقت ہوا تو سب فرشتے کھڑے ہو کر ادب کے ساتھ کہتے تھے حضرت جبریل اظہر یا سید المرسلین،
سبحان اللہ،
اے رسولوں کے سردار تشریف لاتے. اسی کا نام ہے مرحبا. عربی میں کہتے ہیں مرحبا، مرحبا یا سید المرسلین، یا امام النبیین، یا رحمت للعالمین، یا حر المحجلین. حضرت جبریل ایک سے ایک نبی کے منافق بیان کر رہے ہیں اور میلاد مصطفیٰ کا انتظار کر رہے ہیں. جیسے ہی میلاد مصطفیٰ آغوش آمنہ میں ہوا
اللہ
تو پورا مکان بکے نور بن گیا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی روشنی اتنی تیز تھی کہ میں اپنے گھر کی چہار دیواری میں بیٹھی تھی اور ملک شام ہزاروں میل کے شہر کی در و دیوار دیکھتی رہی، وہاں کے مکانات مجھے نظر آ رہے ہیں. ایک بھی مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ میلاد مصطفیٰ میں اللہ تعالیٰ کو روشنی پسند ہے.
سبحان اللہ،
اور جہاں میلاد مصطفیٰ ہوا پورے گھر کو رب نے روشنی سے نور سے جگمگا دیا. الحمدللہ جس گھر میں آج میلاد ہوتا ہے اس گھر میں جگمگاتا ہے، اور جو حسد کرنے والے ہیں سمجھ گئے؟ ابھی نہیں سمجھے، خوب سمجھ کر کے جانے. میلاد مصطفیٰ کا نشان ہے روشنی، میلاد مصطفیٰ کا نشان ہے صلاۃ و سلام، میلاد مصطفیٰ کا نشان ہے بہت سے فرشتے نکل کر اور جنت سے یہاں آئے. جلوس بھی میلاد مصطفیٰ کا نشان، جھنڈا بھی میلاد مصطفیٰ کا نشان، صلاۃ و سلام بھی میلاد مصطفیٰ کا نشان. اب کیسا ثبوت چاہیے؟ اب ایک ہی ثبوت رہا. کہنے والے نے کہا ہے آسمان سے اتری چار کتابیں اور پانچواں اترا
ڈنڈا
ڈنڈا. یہی ایک ثبوت رہ گیا. ہر چیز میں لکھا ہوا دیکھتے. ارے لکھے ہوئے کے ساتھ ساتھ کچھ شریعت ہے، کچھ مسائل جو ہوتے ہیں اس کا تعلق صرف عقیدت سے ہوتا ہے، وفاداری سے ہوتا ہے. ایک نہیں ہزاروں مثال صحیح حدیث میں میں بیان کروں. پہلے ایک میں آپ گھبرائے جب تک وقت ہے،
جب تک آپ
ختم کر دوں
پبلک جب تک چاہے، جب تک پبلک چاہے.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
ایک نواب صاحب تھے انہوں نے ایک اپنا نوکر رکھا تھا, بہت ایجوکیٹڈ تھا, پڑھا لکھا تھا. جس دن اس نے سروے شروع کی ایک موٹا رجسٹر لے کے آیا, نواب صاحب میں آپ کی پوری ایمانداری کے ساتھ خدمت کروں گا, لیکن صبح سے لے کر سونے تک میری ڈیوٹی کیا ہے, میری ذمہ داری کیا ہے, اس رجسٹر میں لکھوا دیجیے. نواب صاحب نے کہا بہت اچھا پڑھا لکھا, اب بیٹھے لکھوانے کے لیے تو صبح سے لے کر اور بستر پر جانے تک جو کام چھوٹا بڑا سب وہ رجسٹر میں لکھوا دیا. ہزاروں کام, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. خوش ہو گیا اور اس نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو کام آپ نے لکھا ہے اس کتاب میں میں اس کو پوری ایمانداری کے ساتھ ادا کروں گا. بہت خوش ہوئے. کئی سال تک ان کے یہاں وہ ملازم رہا, کوئی ایسا کام اس کتاب میں جو لکھا ہے اس نے چھوڑا نہیں, بالکل پابندی کے ساتھ کرتا رہا. ایک دن نواب صاحب نے کہا سسرال جانا ہے, اسی اچھے اور وفادار نوکر کو لے کے چلوں گا. بلایا, کہا ابے بدھو, بدھو نام نہیں تھا فرضی طور پر میں بولتا ہوں, ابے بدھو سسرال چلنا ہے. تو سوچنے لگا, بولے کیا سوچ رہا؟ بولے وہ کتاب میں لکھا نہیں ہے کہ جب سسرال جائیں گے تو میں بھی ساتھ میں جاؤں گا. اب ثبوت مانگ رہا, دیکھیے اس میں تو یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ آپ سسرال جائیں گے تو میں بھی للو پنجو بن کر کے آپ کے ساتھ میں نہیں جاؤں گا. اب بولو نواب صاحب کے دل پر کیا بولے, کتاب میں نہیں لکھا تھا لیکن وفاداری کا تقاضا تھا, آقا نے کہا تھا چل پڑ. یوں کیوں میوں لکھا ہے نہیں لکھا ہے یہ ہے غداری کا جذبہ. سب اس کے دوستوں نے کہا ابھی کم سے کم خالی لکھی ہوئی بات کو مانتا ہے, تیرا آقا ہے نعمتوں سے نوازتا ہے, ایک بات کہا ہے اگرچہ نہیں کتاب میں ہے لیکن اچھی بات ہے خدمت ہے چلا جا. کہا تم لوگ کہتے ہو تو جاتا ہوں, تم لوگ کہتے ہو تو سلام پڑھ لیتے. گیا نواب صاحب گھوڑے پر, اس زمانے میں گھوڑا چلتا تھا, انہوں نے دو اچھے لڈو کی ٹوکری گھوڑے کے پیچھے لٹکا دی تھی زین سے لگا کر. گھوڑا چل رہا تھا چل رہا تھا, رسی کمزور تھی ٹوٹ گئی اور ٹوکری گر گئی, اور یہ کتاب سے ثبوت لے لے کے خدمت کرنے والا پیچھے پیچھے چل رہا ہے. جب سسرال پہنچے تو کہا بے بدھو دیکھ گھوڑے کے پیچھے دو ٹوکری لڈو کی بنی ہے, وہ نکال لے کے آ اور گھر میں پہنچا دے, میں تحفہ لے کے آیا ہوں. کہا نواب صاحب وہ تو راستے میں گر گئی, ابھی تو دیکھا تھا تو اٹھایا کیوں نہیں, کہا کتاب میں نہیں لکھا. نہیں سمجھے ابھی آپ نے لکھوایا نہیں تھا, بولے بھی نہیں تھے سسرال آنے کے, تو میں تو آ گیا جبرن کہہ رہا ہے. لیکن کہاں یہ آپ نے کہا تھا کہ اگر لڈو کی ٹوکری گرے تو اٹھا دے. ایسا نکما, ایک ایک لکھے کو مانتا ہے. ابھی نہیں لکھا تھا تو وفاداری کا تقاضا یہ تھا کہ مال ضائع ہو رہا ہے اس کو بتا دے. تیرا مالک کتنا خوش ہو جاتا. چلو وہاں سے جب چلے تو وہاں سے بھی تحفے تحائف ملے تھے. نواب صاحب کہتے ہیں اچھا اب سن لے, جو چیز گرے اٹھا لے. ٹھیک ہے اٹھا, اب وہاں سے چلے تو کوئی کام کی چیز تو نہیں گری. گھوڑا لیڈ کرتے ہوئے چلا اور یہ پیچھے پیچھے ایک رومال میں جمع کر رہا, لڈو چھوڑ دیا لیڈ اٹھا. یہ جو لکھا ہوا جو مانگتے ہیں نا ان کا ہاتھ ایسے ہی گندگی میں بدبودار ہوتا ہے. ایک پورے رومال میں اس نے باندھ لیا. اب جب وہاں محل میں پہنچے تو یہ جو کتاب دیکھ دیکھ کے کام کرتا ہے ہر چیز میں ثبوت چاہیے تھا. وہ لا کر کے وہ بندھی ہوئی ٹوکری نواب صاحب کے سامنے رکھ دیا تو نواب صاحب نے کھان بند کر دیا. ارے کیا لایا؟ بولے پیچھے یہی تو گری. بولو یہ وفادار تھا؟ قسم سے بول لو یہ نواب کا وفادار تھا یا سراسر غدار تھا؟ ہر چیز کے لیے ثبوت نہیں ہوتا ہے, کچھ دل کے تقاضے بھی ہوتے ہیں, احترام کے جذبات بھی ہوتے ہیں. اپنے آقا کو راضی کرنے کے لیے بہت سے وہ کام ہیں, ثبوت نہیں ہے اور کیا جاتا ہے. یہ ہے محبت کی راہ, یہ ہے عشق کی منزل. عشق کی منزل کو سمجھنا ہے تو امام احمد رضا کا نقش قدم ہے.
عشق محبت, عشق محبت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, بستی بستی کریا کریا, فیضان داد الشریا, فیضان مفتی اعظم.
آپ سمجھے یہ ہے وفادارانہ جذبہ. اور ایسے لوگ جو دل کے تقاضوں کو اور آقا کی مرضی کو صرف کہنے پر منحصر نہیں رکھتے, ادب و احترام کی منزل ہوتی ہے. اب آؤ صادق پیا گلیری کی بات.
ایک سوال آیا کہ 12 تاریخ کو تو یوم وصال کا دن.
بہت سے سوال آئے گئے. جو سوال کرنے والے اگر اس طرف کے ہیں تو بولے اسٹیج تم جب لگاؤ اور اسٹیج ہم بھی لگاتے ہیں پھر ہر سوال آ
جاؤ.
اب میں یہ عرض کر رہا ہوں صابر کلیری کی بارگاہ میں آؤ. بابا فرید کون تھے ان کے؟
محمود.
بابا فرید کی بہن اپنے بھائی کا بہت احترام کرتی ہے, اور جب ساجد کلیری علیہ رحمت و رضوان سن شعور کو پہنچ گئے تو آپ نے اپنے بیٹے کو, بیٹے کے ماموں اور آپ کے بھائی بابا فرید کے حوالے کیا کہ اس بچے کی پرورش میں آپ کے حوالے کرتے ہیں. یہ ماں نے کہا پرورش کرنی ہے. اب بابا فرید کے ہاں لنگر چلتا ہے. انہوں نے کہا صابر تم میرے لنگر کی نگرانی اور دیکھ بھال کرو. بابا صاحب کرنے لگے اور وہی بابا صابر صاحب نگرانی کرنے لگے. کھاتے پیتے کچھ نہیں تھے. ماں آئی دیکھا کہ میں تو تندرست بیٹے کے حوالے کر کے گئی تھی, بھائی کو یہ تو دبلا پتلا ہو گیا. جا کر کے کہا کہ بھائی یہ کیا تم نے اپنے بھانجے کے ساتھ کیا؟ کہا وہ تو میں نے پورا لنگر اس کے حوالے کر دیا ہے. حضرت ساجد کلیری کو بابا فرید بلاتے ہیں, کیوں دبلا پتلا ہو گیا؟ بولے کچھ کھاتا پیتا بھی. بولے لنگر پورا حوالے کر دیا ہے. ذرا وفاداری دے پکڑ لنگر پورا وفا تمہارے حوالے کیا, کھایا کیوں؟ کہا حضور کھانے کی اجازت نہیں تھی, یہ میرا ادب اور شریعت کا لحاظ و پاس ہے. یہ شریعت کا اور آپ کے حکم کے لحاظ و پاس کا میں نے یہ کیا, اس کے مالک آپ ہیں. کھانے کی اجازت نہیں دی ہے, نگرانی کی اجازت دی ہے. نگرانی کر رہا تھا اور ادب کا تقاضا یہ تھا کہ بغیر اجازت میں کھاؤں گا نہیں. یہ شریعت کا تقاضا تھا کہ بغیر اجازت کسی کے ملک میں تصرف نہیں کرنا. آپ کی بات کا احترام میں نے کیا, پوری نگہداری کی, لیکن بغیر اجازت میں نے اس میں سے ایک لقمہ آج تک نہیں کھایا. تو فرمایا جا تو صابر. اس دن سے ان کو صابر کہا جانے لگا.
سبحان اللہ.
اب ایسے صابر, اب آؤ شریعت میں کہیں نہیں یہ حکم دیا ہے کہ ایک پاؤں پر کھڑے رہ کر کے 12-12 سال تک عبادت کرنا ہے, کہیں لکھا ہوا؟ یہ تو ریاضت کا وہ عقیدت مندانہ جذبہ تھا. وفاداری اللہ رسول میں یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ ایسا کرنا. لیکن اے لوگوں, ایک عاشق صادق کا انداز یہ ہے کہ وہ کیا جائے جو کوئی نہیں کر پاتا. رب میرا اس مشقت سے راضی ہوگا اور مجھے ولایت کے درجے پر پہنچا دے. وہاں صادق کلیری نے قرآن و حدیث اٹھا کر نہیں دیکھا کہ اس طرح سے بے خودی کے عالم میں ریاضت اور مجاہدے میں اپنے آپ کو ایسا مشغول رکھا ہے کہ لوگ حیرت زدہ رہ گئے. یہ تو مثال میں نے دی. حضرت عبداللہ ابن عمر حضور کے ایسے سخت فالوور تھے کہ جتنے حضور نے احکام دیے ہیں ایک سے ایک وہ عمل کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک سفر حضور کے وصال کے بعد ایک سفر کرتے ہوئے آپ جا رہے تھے اپنے ساتھیوں سے ایک جگہ. فرمایا رک جاؤ, میں جب ضرورت سے جا رہا ہوں اس کے بعد قافلہ آگے بڑھے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر گھوڑے سے اتر اور تھوڑی دور تشریف لے گئے. ایک درخت کے سائے میں وہاں بیٹھے, بیٹھ کر کے اٹھے, اٹھ کر کے ادھر سے آئے. آ کر کے ایک ببول کا جھاڑ تھا وہاں کھڑے ہوئے اور اپنے امامے کو اس کے کانٹوں سے الجھایا. پھر آپ نے اس کو کانٹوں سے چھوڑایا. پھر دائیں طرف یوں مڑے, مڑ کر کے مسکرائے اور مسکرا کر آ کر گھوڑے پر بیٹھ گئے. ان کے جتنے ساتھی تھے کہا حضور آپ محدث وقت ہیں, فقیہ اعظم ہیں, صحابہ کرام آپ کی اداؤں اور آپ کے فتاوے پر پورا اعتماد کرتے ہیں, یہ کیا آپ نے حرکت کی ہے؟ بلا وجہ سب کو دھوپ میں کھڑا کیا اور اتنی دور گئے, بیٹھے اور اٹھ گئے, وہاں سے آئے اور آپ نے اپنے امامے کو کانٹوں سے الجھایا, پھر اس کو سلجھایا, پھر دائیں طرف مڑے, پھر مسکرائے, مسکرا کر گھوڑے پر بیٹھے. اب فرماتے ہیں چلو, آنکھوں میں آنسو آ گیا. کہنے لگے سنو, ایک دن ہم لوگ صحابہ کے ساتھ آقا اور مولا کے ساتھ اسی راستے سے گزر رہے تھے, حضور کو رفع حاجت کی ضرورت ہوئی, اسی مقام پر سرکار پہنچے اور ہم کو فرمایا رکو. ہم سب رک گئے, دھوپ میں کھڑے تھے. حضور وہاں تشریف لے گئے درخت کے نیچے, وہاں رفع حاجت کیا اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد جب حضور پھر آ رہے تھے تو ہوا کا تیز جھونکا چلا اور آپ کے امامے کا شملہ جو تھا وہ کسی درخت کے کانٹوں سے الجھ گیا. پھر حضور نے اس کانٹوں سے اپنے امامے کے شملے کو چھڑایا. پھر آپ مڑے اور مسکرائے اور مسکرا کر کے پھر گھوڑے پر بیٹھے. مجھے رفع حاجت کی ضرورت نہیں تھی اور کہیں حضور نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جب اس راستے سے گزرنا تو ایسے ہی کرنا؟ کہیں حدیث میں نہیں ہے. لیکن میرا یہاں سے گزر ہوا تو میری محبت نے گوارا نہ کیا کہ آقا نے تو اپنی ضرورت کے لیے کام کیا تھا اور میں مصطفیٰ کی محبت کے لیے یہ کام کروں گا. ایسے ایک دو نہیں, صحابہ کرام کے ہزاروں واقعات ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ قرآن میں ہے, یہ حدیث میں ہے, حضور نے حکم دیا ہے نہیں دیا ہے, یہ نہیں دیکھتے تھے. یہ دیکھتے تھے کہ نبی اکرم کی محبت میں کیا کیا کام کیا جا سکتا ہے, وہ سب کام کرتے ہیں. یہ ہے شریعت کا مزاج. اسی لیے حضور فرماتے ہیں حلال وہ ہے جو اللہ و رسول نے حلال کر دیا, حرام وہ ہے جو اللہ و رسول نے حرام کر دیا, اور جس کو اللہ و رسول نے کچھ نہیں کہا ہے وہ تمہارے لیے مباح ہے. اگر دل کا تقاضا اچھائی کے لیے ہے تو وہ مباح کرو, تم کو ثواب ملے. ہر چیز کا ثبوت ثبوت, ہر چیز کا ہے ثبوت, لیکن ہم ثبوت مانگیں گے. ہاں وہ کیا لکھا,
12 ربیع الاول تو یوم وصال کا دن ہے, پھر سنی کی خوشی پر.
یہ سنیوں کو للکارو مت.
سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان
پہلے علم النجوم کو سیکھو اور علم النجوم کو سیکھ کر کے پھر آؤ تخت پر بیٹھ جاؤں گا. اعلی حضرت نے اس سلسلے میں جو تحقیق کی ہے یہ ثابت کیا ہے کہ 12 ربیع الاول ہی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد. محدث عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے 12 ربیع الاول کو حضور کا میلاد ہے. امام ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے 12 ربیع الاول کو حضور کی پیدائش ہے. امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک ہے. اور امام سبکی نے لکھا ہے, عام جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ 12 تاریخ میلاد النبی.
اللہ
یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد.
یہ تو اس وقت جب آئیں گے, ادھر آؤ پیارے, ہنر آزمائیں تو تیر آزما, ہم جگر آزمائیں. ہمارے پاس ثبوت ہے انشاءاللہ, صرف ہم جلسوں ہی یہ سب نہیں بیان کرتے ہیں. آؤ کبھی, پھر دیکھنا دلائل کے انبار لگا دیں گے. چلو
مناظرے اہل سنت, مناظرے اہل سنت.
تم یہ کہتے ہو کیا اس نے 9 تاریخ بتا؟
نہیں, یوم وصال بولے 12 تاریخ.
اچھا, ہم کہتے ہیں یوم وصال بھی 12 ہے اور یوم ولادت بھی 12 ہے. یوم وصال اگر 12 کو ہے تو یوم ولادت بھی 12 کو ہے. حضور فرماتے ہیں, ابھی وہ حدیث میں حوالے کے ساتھ نہیں, پھر کبھی ہوگا تو حوالہ ان کے سامنے لوں گا, میرا پیدا ہونا بھی تمہارے لیے رحمت ہے, میرا وصال بھی تمہارے لیے رحمت ہے. یہ حدیث فرمایا, اب اس کی تشریح بعد میں کریں گے. بہرحال یہ حضور کا وصال بھی ہمارے لیے رحمت ہے, تمہارے لیے زحمت ہو تو تم بولو. اچھا, اگر 12 نہیں تو کوئی تو تاریخ ہوگی. جو وہ کہتے ہیں 9 کو ہے, 8 کو ہے, چلو 12 کو ہم مناتے ہیں, 9 کو تم جھنڈا نکال دو, پھر بندہ مانے گا کہ تم 9 کو مانتے ہو کہ 8 کو مانتے ہو. مانو تو کسی تاریخ کو. ارے 1 کو نکالنا رے اللہ کے بندے, ہم مان لیں گے کہ واقعی تم مانتے ہو. یہ مس گائیڈ مت کیا کرو. حضور کی ولادت 12 کو ہے, میں اس کے لیے ذمہ دار ہوں کہ جب تخت لگاؤ تم اپنے علماء کو بلاؤ. ہم اپنے علماء کو بلاتے ہیں اور کتابیں ہم اپنے علماء کی لاتے, تم اپنے علماء کی لاؤ. اور ہم ثابت کرتے ہیں, تمہارے علماء کے تحریر سے ثابت کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی لکھا ہے کہ ولادت کی تاریخ 12 کو یہی صحیح. سبحان اللہ. اس کو میں ابھی یہاں چھوڑا.
جی جی جی,
تھوڑا سا جواب ہو گیا. بہرحال میلاد النبی 12 کو ہے, 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 یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہے بھی نہیں, ہے بھی نہیں, یہ گدھوں کا
تھا. سنا دیں, سنا دیں.
گدھا کیسے بولتا ہے؟ ایک لمبی آواز نکالتا ہے اور پھر اس کے بعد کسی نے اس پر یہ بنایا ہے کہ گدھا پہلے کہتا اللہ ایک ہے, شیطان کو یہ اچھا نہیں لگتا تو اس گدھے کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے, ابے ایک نہیں ہے, تو گدھا کا گدھا کنفیوز ہو جاتا ہے, بولتا ہے کہ نہیں, 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 پھر زور سے بولتا ہی نہیں, ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں. سننی کا ایمان گدھے جیسا نہیں. ارے 12 ہے تو ہے, اور تم بولو ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں. ارے میلاد جائز ہے, یہ ہمارا, اور یہ بولتا میلاد جائز ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں, یہ ہے کہ نہیں گدھوں کا ایمان ہے. اور ہے تو ہے, نہیں تو نہیں, یہ احمد رضا کا اعزاز. ہم کس ٹھوک بجا کر مانتے ہیں, شیطان اگر خوشگاریاں مارتا ہے اور مس گائڈ کرتا ہے تو وہ سنی تنی ہے جو کسی بدمذہب کے کہنے سے ہے کہ نہیں سمجھو یہ ادھر ہمارا یقین اور اعتماد ہے کہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین اور اعتماد کی دنیا میں ہمیں جینے کی توفیق عطا فرمائے.
علم حاصل کریں اس کے لیے علم حاصل کریں مدرسے کا بھی ذکر ہے.
اور یہ سب باتیں کب ہوں گی جب ہم میں علم ہوگا اور علم نہیں تو باتوں کا معاملہ یہی ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں. مدرسہ کیوں قائم کیا انہوں
نے یہ سب سیکھنے کے لیے.
جتنے ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ان کی ہے کہ نہیں گئے کہ نہیں بول دو اور ایسے بچوں کو پڑھاؤ کہ ہے تو ہے. اس لیے مدرسے کی ضرورت ہے. فیضان شاہ عالم جو دنیا کا بادشاہ اس کا فیض کسی گلی میں نہیں ہے. یہ گدھے گلی میں گزرتے ہیں ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں یہ شاہ عالم ہے
سبحان اللہ.
اور جو عالم کا بادشاہ اس کا فیض ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے تو ہے پکے کی بات کہتا ہے. یہ شان ہے اس مدرسے کی. اور کتنے مدرسے 32 مدرسے شاہ ادھر دیکھو فیضے شاہ عالم فیضان شاہ عالم شاہ تر شاہ شاہ تر شاہ. ایک بیج زمین میں ڈالتے ہو اور جب اگتا ہے تو چھوٹا سا ننا منا ہوتا ہے پھر آگے بڑھتا ہے آگے بڑھتا ہے اوپلے نکلتی ہیں شاخیں نکلتی ہیں پتیاں نکلتی ہیں ایک ایسا درخت ہو جاتا ہے اس کی شاخیں چاروں طرف پھیلتی ہیں. تھکا مادہ مسافر جب دیکھتا ہے کہ سایہ دار درخت ہے تو آ کر ٹیک لگا کر وہاں بیٹھ جاتا ہے. اسی طرح ایک ننا منا مدرسہ تھا آج شاخ در شاخ ہو گئی ہے. اس کا سایہ علمی ایسا پھیلا ہوا ہے کہ علم کے مطلب لاشی جو جان جانتے ہیں کہ ہم کو یہاں آرام ملے آ کر کے اب فیضان شاہ عالم کے اس سائے دار درخت کے نیچے بیٹھ کر سستاتے بھی ہیں آرام بھی کرتے ہیں اور وہاں کچھ کھاتے پیتے بھی ہیں. یہ کھانا پینا کیا ہے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنا. ہمارے مولانا غلام مصطفیٰ صاحب بھی بہت بڑا مدرسہ کھول کر کے بیٹھے ہیں دار العلوم انوار رضا. رضا کا نور وہاں بڑھ رہا ہے. ایک نہیں سات بڑی بڑی کروڑوں روپے کی بلڈنگ بنا کر چھوٹے سے ایریے میں نہیں ہے. آپ مدرسے کو دیکھیں گے تو ایک محلہ نظر آتا ہے. جیسے یہاں سے شروع ہوا وہ آخری بلڈنگ سے اور آگے تک بلڈنگ ہے پھر ادھر بلڈنگ. آپ جا کے دیکھو گے تو آپ یہ نہیں سمجھو گے یہ مدرسہ ہے. پورا ایک قلعہ نظر آتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ اور بچیوں 400-500 بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کرتے ہیں. ہمارا معاملہ اتنا آگے بھی بڑھ گیا ہے کہ بڑے بڑے گھرانوں کے بچے پڑھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن وہ ایک ہی سوال کرتے ہیں حضرت آپ کے ہاں دنیا کی تعلیم کی تعلیم ہے دنیا کا بھی انتظام ہے. تو ہم وہاں خاموش ہو جاتے ہیں. جماعت اسلامی بہورا جماعت دوسری جماعتوں نے ایسے مدرسے قائم کیے ہیں جہاں دین کے ساتھ دنیا کی تعلیم دیتے ہیں. ہمارے بچے جا کے وہاں گھستے ہیں. تو ہم نے یہ طے کر لیا کہ ہم اپنے بڑے گھرانوں کے بچوں کو ادھر نہیں جانے دیں گے. اب ہم خود اس کا انتظام کریں گے. یہ قوم پیاسی ہے اسے بسلری کا پانی پلائیں گے تب یہ گندا پانی نہیں پیے. اور آپ نے بسلری کا انتظام ہی نہیں کیا نالی کا پانی پی لے بشارت کیا کرے گا. یہ قصور ہمارا ہے. ہم نے سروے کیا ہے. اب ان کو بسلری نہیں روح افزا پلائیں گے انشاءاللہ. تو ایسا ایک پروجیکٹ بنایا جو 4 کروڑ روپے کا پروجیکٹ چھوٹا موٹا نہیں ہے. اور اس کا کام شروع ہو گیا جہاں وہ انگلش میڈیم سے میٹرک پڑھے گا الحمدللہ وہ بچہ حافظ بن کے نکلے گا. علم دین سے اس کا سینہ روشن ہوگا. ایسا پروجیکٹ بنا لیا ہے یہ پہلا پروجیکٹ اہل سنت جماعت میں ہوگا، 4 کروڑ روپیہ کا پروجیکٹ ہے، اور انشاءاللہ انوار رضا کا فیض ہے کہ جہاں کروڑوں روپیے کی بلڈنگیں بن گئی ہیں، یہ 4 کروڑ کا بھی کوئی معاملہ مشکل نہیں ہوگا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، ہماری تقدیر بھی بدلے گی. بڑے گھرانے کے آ کر وہاں علم دین بھی حاصل کریں گے اور دنیا کا علم بھی حاصل کریں گے. تو یہ کام شروع ہوا. مولانا اس کے لیے کوپن بھی شاید لائیں،
1500 روپے بھی. یہ کس کے فٹ کا؟
اس کا جو ہم نے پروجیکٹ بنایا ہے تو 1500 روپے 1 اسکوائر فٹ پر اس کی تعمیر کا خرچہ آتا ہے. تو جو لوگ 1 اسکوائر فٹ اس دینی ادارے میں تعمیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ کوپن بھی ہے، اور جو بیچارے نہیں لے سکتے ہیں ان کے لیے 500 روپے کا کوپن بھی لے کر کے آئے ہیں. میں آپ سے درد دل کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہوں کہ فیضان شاہ عالم پر اپنی دولت نشاور کرو اور دارالعلوم انوار رضا کے اس نئے پروجیکٹ کو مضبوط کر دو. یہ دو اعلان کر رہا ہوں. اللہ تعالی ہمارے سنیوں کو ایسی اچھی سوچ اور سمجھ عطا فرمائے کہ دینی مدارس کو وہ کبھی فراموش نہ کریں. وما علینا الا البلاغ.
ایک اعلان کو آپ سماعت کر لیں کہ الحمدللہ فیضان شاہ عالم کے تحت تعلیم قرآن کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کی اصلاح کے لیے ہفتہ واری ماہانہ محفل منعقد ہوتی ہے. ہر سنیچر